是啊，那个，الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون سبق الله مولانا العظيم میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور میری دینی بہنوں, یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا فاذکرونی اذکرکم, مجھے تم یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا, بس کرولی اور میرا شکر ادا کرو, ولا تکفرون اور میری نعمتوں کو مت جھٹلاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا, اس کا ذکر کرنا, اس کی عبادت کرنا, اس کی تسبیح بیان کرنا, اس کی تقدیس بیان کرنا, یہ تو ہمارے ذمے فرض ہے. ہم اس کی مخلوق ہیں, اس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہماری پرورش فرمائی, اور اس انداز سے پرورش فرمائی کہ جو بھی کچھ ہمارے احوال گزرے ہیں بچپن سے لے کر اور جوانی تک کے, وہ سارے کے سارے اختیاری نہیں ہوتے, غیر اختیاری ہوتے. کہاں بچہ پیدا ہوگا یہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتا, کہاں پیدا ہوں, ماں باپ کون ہوں گے یہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتا, سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں. جس جگہ چاہیں وہ کسی کو پیدا کریں, جس ماحول میں چاہیں اسے رکھیں, جس طریقے سے چاہے اسے پروان چڑھائیں. ہم تو اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ماحول میں پیدا فرمایا کہ جہاں ہمیں اسلام کو معلوم کرنے کی, ایمان کو ڈھونڈنے کی ضرورت پیش نہیں, بلکہ جیسے ہی ہم نے آنکھ کھولی تو ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گونج جو تھی اسی کے اندر ہماری آنکھ کھلی. اگر اسی چیز کا انسان شکر ادا کرے تو نہیں کر سکتا. پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رب ہیں, ہمارے پیدا کرنے والے ہیں, ان کے ذمے یہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے یاد کرے تو میں اسے یاد کروں. یہ تو ان کی عنایت اور مہربانی اور شفقت ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے ایک دفعہ یاد کرو میں تمہیں دس دفعہ یاد کروں گا. اور جس طریقے سے بھی تم یاد کرو گے میں ویسے ہی تمہیں یاد کروں. اگر دل میں تم مجھے یاد کرو گے میں اپنے دل میں تمہیں یاد کروں گا, زبان سے مجھے یاد کرو گے زبان سے میں تمہیں یاد کروں گا, آواز سے مجھے یاد کرو گے آواز سے یاد کروں گا, ہلکی آواز سے کرو گے ہلکی آواز سے کروں گا, لوگوں کے مجمع میں کرو گے میں بھی فرشتوں کے مجمع میں کروں گا. جس انداز سے جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد. اور اصل میں جو بات مقام احسان کی ہے, جو حدیث میں آتا ہے کہ انت عبد اللہ کانک ترا, اس کی ابتدا یہیں سے ہوتی کہ جب انسان یہ کہے اللہ کا نام لے یا اللہ کہے تو وہ یہ محسوس کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے آواز آ رہی ہے یا عبدی اے میرے بندے. اب اس طرف جب اس کا دھیان جاتا ہے اور وہ یہ سنتا ہے اور سننے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یاد فرما. تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلا تعلق انسان کا یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. ہم لوگ تو تسبیح پڑھتے رہتے ہیں, دماغ ہمارا کہیں ہوتا ہے, خیال کہیں ہوتا ہے, آنکھیں کہیں ہوتی ہیں, تسبیح ہوتی ہے. بلکہ بعض لوگ تو عادی ہوتے ہیں تسبیح ہاتھ میں رکھنے کے, گالیاں دیتے رہتے ہیں جب بھی لانے چلتے رہتے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں جب بھی لانے چلتے رہتے ہیں. ہمارے پٹھان اور افغانی لوگ جو ہیں ان کے ہر ایک کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے, عربوں کے ہر ایک کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے. دنیا بھر کی باتیں کریں گے تسبیح چل رہی, اس تسبیح کا کوئی فائدہ نہیں. اصل یہ ہے کہ ایک دفعہ بھی کوئی اللہ کہے اور اس کو ایک دفعہ کے کہنے میں یہ احساس ہو جائے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب آیا, تو بس اس کا کہنا. اب یہ ساری باتیں اس طریقے سے ہم کرتے ہیں کہ اس کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا, بے ڈنگے پن سے کرتے ہیں. اور شریعت نے ہمیں ہر چیز کے لیے ایک سلیقہ بتایا, ایک طریقہ بتایا, ایک قرینہ بتایا. ہر معاملے میں آپ ذکر کریں گے اس کا طریقہ ہے, آپ نماز پڑھیں گے اس کا طریقہ ہے, آپ کھانا پکائیں گے اس کا طریقہ ہے, آپ کھانا کھائیں گے اس کا طریقہ ہے, آپ سوئیں گے اس کا طریقہ ہے. ہر چیز کا ایک ڈھنگ ہے. اور شریعت نے بے ڈھنگے پن کو پسند نہیں کیا. جس کے گھر میں بے ڈھنگا پن ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ اللہ کو مانتا ہے نہ اس کے رسول کو مانتا ہے. اور کوئی اگر یہ کہے کہ صاحب یہ تو شریعت کے اندر کہیں ہے نہیں, کہ نہ تو قرآن پاک میں ہے کہ ساری چیزیں سلیقے سے رکھو, سلیقے سے کام کرو, سلیقے سے بیٹھو, سلیقے سے اٹھو. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سارے آداب جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائے, اور پھر باقی آداب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ہر چیز کا طریقہ بتایا. تو یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کے اندر ایک سلیقہ ہونا چاہیے. گھر کے اندر چیزیں بکھری ہوئی ہیں, کسی چیز کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں رکھی ہوئی ہے, یہ کوئی سلیقہ نہیں ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ مرکزوں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہر چیز کی جگہ مقرر کرو اور اس طریقے سے رکھو. آپ نے کہا اچھا, لیکن یہ تو لکھا حدیث میں ہے کہ کسی کو تکلیف مت دو, ایزا مت دو. ہاں یہ تو ہے. کہا بھائی یہ ایزا تو ہو گئی کہ جب قینچی کی ضرورت پڑی, بھائی قینچی کہاں ہے, اب ڈھونڈ رہا ہے سارا گھر, یہاں رکھی تھی, وہاں رکھی تھی, یہاں تھی, وہاں, سب پریشان ہے. تو یہ جو ایزا رسانی ہے اسی کو شریعت نے منع کیا. پھر ہمارے بعد مفسرین نے بڑی عجیب استنباط کیا کہ قرآن پاک میں آیا ہے جہاں پر یہ سلون کا انل اہل کل یہ مواقع للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم. کہ جاہلیت کے زمانے میں ان کا یہ ایک طریقہ تھا کہ جب وہ احرام باندھ لیتے تھے, باہر نکل جاتے تھے, تو پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب ہم گھر میں داخل نہیں ہو سکتے, اور گھر میں داخل ہونا ضروری ہوتا تھا. کوئی کام پڑ گیا تو دیوار پھلان کر اور پھر اندر جاتے تھے. دیواروں کو پھلان کر کے دروازے سے جاؤ گے تو احرام ٹوٹ جائے گا. قرآن پاک نے کہا کہ یہ کوئی بھلائی کی بات نہیں ہے, کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ دیواریں پھلانگتے پھرو. بھائی آنا ہے گھر میں تو دروازے سے آؤ. آدر بھی تو میں نے بابیا کہ تم اپنے دروازوں سے اپنے مکانوں میں داخل ہو, دیواروں کو پھلانگ مت کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مدینہ منورہ کا گشت فرما رہے تھے. ایک مکان میں کچھ ہلڑ بازی ہو رہی تھی. آپ نے کان لگایا تو کچھ لوگ جو تھے وہ الٹی سیدھی باتیں بھی کر رہے تھے اور نشہ بھی کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یہ سب جو ہیں گڑبڑ کر رہے ہیں, تو بجائے اس کے کہ دروازہ کٹکھٹا دے آپ دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے. اب وہ بےچارے سہم گئے, ظاہر ہے کہ نشہ بھی کر رہے تھے اور الٹی سیدھی باتیں بھی کر رہے تھے. اب سب حیران کھڑے میں, تو ان کے ہاتھ میں تو درہ ہوتا تھا, بھئی کیا کر رہے ہو؟ ایک نے بڑھ کر کہا کہ امیر المومنین آپ نے کیا کیا؟ کہ میں نے کیا کیا, تمہیں آگے پکڑا ہے کہ نہیں؟ وات البجو کا میرا ابا بھی ہے, آپ کو دروازے سے آنا چاہیے, آپ ہماری دیوار پھلان کر کیوں آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا بھائی برم برابر, مجھ سے بھی یہ غلطی ہوئی تم سے بھی, لیکن آئندہ تم یہ حرکت مت کرنا. ان کو تنبیہ کر کے بات چلے, کوئی سزا نہیں دی. معلوم یہ ہوا کہ باوجود امیر المومنین ہونے کے انہوں نے اپنی ایک ذرا سی غلطی جو تھی اس کے لیے کوئی تعبیر نہیں کی کہ میرے لیے اس طریقے سے آنا ضروری تھا, یہ تھا وہ, بلکہ کہا ٹھیک ہے مجھ سے بھی غلطی ہو گئی, میں اس کو تسلیم کر لیتا ہوں, لیکن تم بھی غلطی کر رہے تھے تو تم یہ کام مت کرنا. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک بات کو سلیقے سے رکھنا, ایک کام کو سلیقے سے کرنا, ڈھنگ سے کرنا. ہمارے مرزا مگر جانے جانا رحمت اللہ علیہ بہت نفیس مزاج کے آدمی تھے, ذرا سی کوئی بات گڑبڑ کی کہیں نظر آ جاتی تھی ان کے سر میں درد ہوتا. اب یہ جو میرے سامنے پیچھی ہوئی ہے, مرزا صاحب کے سر کے اندر درد ہو جاتا کہ بھائی یہ یہاں سے کیوں اٹھی ہوئی ہے, یہ یہاں سے کیوں اٹھی ہوئی ہے, ذرا سی چیز کہیں فرج میں اٹھ گئی بس مرزا صاحب کے سر میں درد. سواری ان کی گزرتی تھی, راستے میں سر پکڑ کر بیٹھ گئے, حضرت کیا ہوا؟ ارے یہ جو چارپائی سامنے بچھی ہوئی ہے یہ کانی ہے, ترچھی ہے, یوں اس کے پائے جا رہے ہیں, آپ سر میں درد ہے, وہاں بیٹھ گئے. اب جب تک اس کی کان نہیں نکلتی تھی وہ چارپائی برابر نہیں ہوتی تھی, مرزا صاحب وہاں بیٹھے ہوئے, اس سے آگے نہیں جاتے. اب مزاج کا ان کے یہ انداز تھا. لیکن جس گھر کے اندر کوئی بات سلیقے کی ہو, کوئی طریقے کی ہو, کوئی قرینے کی ہو, اس کا مطلب یہ ہمارے اصطلاح میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ سگڑ ہے, یہ فلاں عورت سگڑ ہے, اس کے گھر کے اندر ہر چیز جو ہے طریقے سے سلیقے سے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ یہ مطلب ہے کہ یہ شریعت پر عمل کر رہی ہے. شریعت یہ سکھاتی ہے کہ ہر کام کو طریقے اور سلیقے سے کر سکتے, بغیر سلیقے کے, بغیر طریقے کے اگر کرو گے تو نہ اللہ سے خوش ہوتا ہے نہ اس کا رسول خوش ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام اشیاء جو استعمال فرماتے تھے ان کو رکھنے کا ایک طریقہ, لپیٹنے کا طریقہ, پھر ان کو کسی جگہ پر مقرر کر کے رکھنا, یہ سارا آپ کا ایک معمول تھا اور اسی انداز سے آپ سارے کام کو کرتے تھے. کبھی یہ نہیں ہوا کہ آپ کو کنگھے کی ضرورت پڑی یا سرمے دانی کی ضرورت پڑی تو گھر میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں ہے کہاں نہیں, نہیں کوئی نہیں, وہی اس کی جگہ مقرر ہوتی تھی. حقیقت یہ ہے کہ رات کو بھی اگر کوئی چیز کی ضرورت ہو اور وہ چیز سلیقے سے وہیں رکھی ہوئی ہے جہاں اس کی جگہ مقرر ہے تو آپ اندھیرے میں ہاتھ ڈالیں وہیں مل جائے گی, لیکن اگر سلیقے سے نہیں ہے تو چاہے بتیاں لاکھ جلا لیں آپ وہ چیز نہیں ملے گی, اس لیے کہ اس کو آپ نے اس جگہ رکھا ہی نہیں کوئی طریقہ. اب میں اس میں ایک بات بڑی عجیب سناتا ہوں کہ ہمارے حضرت تھانوی نب اللہ مرکزہ کا جب انتقال ہونے لگا تو میری خوش قسمتی تھی کہ میں اس وقت وہاں موجود تھا. تین دن میں نے جو آخری تھے حضرت تھانوی نب اللہ مرکزہ کے, وہ میں نے حضرت کے گھر کے دیوار کا سہارا لے کر گزارا. رات کو کوئی سونے کی جگہ نہیں تھی, خانقاہ وہاں سے دور تھی, کہاں جائیں گے پتہ نہیں کس وقت کیا بات ہو جائے, تو بس یوں دیوار کی ٹیک لگائی. اب وہ خیر ہمارے جوانی کا زمانہ تھا, کوئی میں نے کوئی خاص کام نہیں کیا تھا, بلکہ جب ہمیں یہ اطلاع ملی کہ حضرت تھانوی نب اللہ مرکزہ کا انتقال ہو گیا تو میں دارالعلوم دیوبند میں اس وقت پڑھ رہا تھا اور وہاں سے تقریباً 32 یا 33 میل کا فاصلہ تھا ایک شارٹ کٹ راستے سے جو نانوتے کی طرف سے جاتا تھا. تو اب زمانے میں تو بسیں وسیں نہیں تھی، سواریاں نہیں تھی، ریل گاڑی کا وقت یہ ہے کہ بھائی پہلے سہارنپور جاؤ، پھر سہارنپور سے بیٹھ کر پھر وہاں تھانہ بھون جاؤ، تو اس میں تو ایک دن پورا لگتا تھا. ہم نے دوڑنا شروع کیا اور پیدل دوڑ کر ہم وہاں تھانہ بھون پہنچ گئے. یہ بھی نہیں پتا چلا کہ 32 میل کیا تھے کیا نہیں تھے. اب تو ہم سے یاد ایک میل بھی نہیں چلا جائے گا، لیکن وہ زمانے کی باتیں ہوتی ہیں. احساس ہی نہیں ہوا کہ کوئی ہم نے کام کیا ہے یا نہیں کیا. لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ ہمارے زمانے کے جو جوان ہوتے تھے وہ حقیقت میں جوان ہوتے، کاغذی نہیں ہوتے تھے. آج کل کے جوان کاغذی ہیں. ان سے اگر 30 میل دوڑنا ان کو پڑ جائے تو ان کو وقت پڑ جائے گا، نہیں دوڑ سکتے. ہم نے کچھ کھایا ہوا ہے وہی کام آ رہا ہے ہمارے. میری والدہ معزہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، بیسنی روٹی گھی میں بھگو کر ایک پتیلی میں وہ رکھتی، اور جب میں اٹھتا تھا تو وہ مجھے کہتی تھی بس یہ کھا لیتا. تو وہ مجھے آج تک کام آ رہی اس زمانے کی کھائی، اور اچھے تک کھائی. بلکہ وہ عادت مجھے تھی، میں یہاں پاکستان آنے کے بعد بھی کھاتا رہا. بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تمام باتیں جو ہیں کہ کسی کے گھر میں کوئی سلیقہ ہو، کوئی طریقہ ہو، کوئی قرینہ ہو، یہ بہت ضروری چیز. اور حضرت تھانوی رضی اللہ مرکزہ کی جو آخری ایام تھے اس میں ایک آخری ملفوظ جو تھا وہ میں آپ کو سنا. اب جا کر حضرت نے یہ فرمایا کہ بھائی رات کو میری طبیعت ٹھیک تھی، 3 دن سے بے ہوش تھے، اس دن طبیعت جو تھی بحال ہوئی. تو میں نے اپنے گھر والوں سے یہ کہا کہ آج تم سو جاؤ، 3 دن کے جاگے ہوئے ہو، مجھے جب ضرورت ہوگی تو میں تمہیں جگا دوں. تو وہ سب سو گئے، ظاہر ہے کہ جاگے ہوئے تھے 3 دن کے، سو گئے اور سوئے تھے خوب بے خبر. اب حضرت کو رات کو پیشاب کی حاجت ہوئی، حضرت نے یہ سوچا کہ اب کسی کو اٹھاؤں گا ان کو تکلیف ہوگی، میں ہمت کر کے دیکھوں. تو حضرت فرمانے لگے کہ میں نے خود ہی ہمت کی اور لوٹا لے کر میں سنجے کے لیے چلا گیا اور فارغ ہو کر وہاں سے واپس ہوں. جب میں صحن کے بیچ میں پہنچا تو مجھے چکر آ اور میں وہ لوٹا لے کر وہیں بیٹھ گیا. اب یہ مجھے پتا نہیں میں کتنی دیر بیٹھا، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں ہمت کر کے اپنی چرپائی پر پہنچ گیا. لیکن فرمانے لگے کہ جیسے ہی چرپائی پر پہنچا تو مجھے یہ یاد آیا کہ میرے ہاتھ میں جو لوٹا تھا وہ میں نے وہیں چھوڑ دیا جہاں مجھے چکر آیا تھا. اب مجھے پریشانی شروع ہو گئی کہ کوئی اٹھے گا، اگر اسے لوٹا نہیں ملا تو پریشان ہوگا، یا صحن میں سے گزرا لوٹے سے ٹکر ہوئی تو گرے گا، چوٹ لگے گی. لوٹا تو بیچ میں رکھا ہوا ہے. پھر خیال آیا کہ کسی کو اٹھا لوں، لیکن میں نے کہا جب اتنا کام میں نے کر لیا ہے تو یہ کام بھی میں کر سکتا ہوں. تو میں نے ہمت کر کر پھر اٹھا، جا کر اس لوٹے کو میں نے اٹھا کر اس کی جو جگہ مقرر تھی وہاں پر اور آ کر سویا. تو مجھے جو ہے اس وقت سکون ملا کہ ہاں میں نے صحیح کام کیا، ورنہ پریشان تھا. یہ کوئی بہت بڑا ملفوظ نہیں ہے، لیکن حضرت کا یہ آخری ملفوظ ہے، اس کے بعد نظر شروع ہو گئی. ٹھیک ٹھاک تھے، بس ایک سنبھالا جس کو کہتے ہیں نا آخر میں آتا ہے، وہ سنبھالا لیا تھا. اس کے بعد جو ہے نظر شروع ہوئی اور کچھ دیر کے بعد ایک گھنٹے کے بعد انتقال ہو گیا. حضرت کی جو بڑی کرامت تھی، سب سے بڑی وہ یہ تھی کہ جس وقت نزا کا عالم تھا حضرت کا، تو حضرت کی شہادت کی انگلی سے ایک روشنی نکل رہی تھی. اس کو لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ ایک روشنی نکل رہی. اب مختلف تعبیریں کسی نے لی، یہ تھا وہ تھا، کسی نے کہا حضرت نے لکھا بہت ہے، کسی نے کہا حضرت نے توحید کے اوپر بہت کام کیا، کسی نے کچھ کیا. بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو نوازتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت کا کوئی ملفوظ ایسا نہیں تھا کہ تم اللہ کا ذکر کرو، تم فلانے کام کرو، تم یہ کرو، نہیں، بلکہ یہ تھا کہ دیکھو چیز جہاں کی ہے وہیں پہنچنی چاہیے، اگر وہاں نہیں پہنچی تو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی لوگوں کو. تو یہ مرتے دم تک حضرت کا اہتمام تھا. تمام آپ کے خانقاہ میں ہر چیز کا ایک طریقہ مقرر کیا تھا کہ اسی طریقے سے وہ ہونی چاہیے. ایک ٹین کا بکسہ بنایا ہوا تھا، خانقاہ میں جتنے لوگ تھے ان کو اگر کچھ لکھنا ہو اپنی حالت اور کیفیت تو وہ ٹین کے ڈبے میں ڈالتے. 9 بجے کا وقت مقرر تھا، اگر 9 بجے اس کو کھول کر اس میں سے وہ پرچے نکالتے تھے اور بیٹھ کے جواب لکھ کر اور میاں نیاز کو کہتے تھے کہ میاں یہ فلاں فلاں کو جن کے ہیں ان کو یہ جواب پہنچا دو، اور جو نہیں ملے تو دیکھو یہ جو ممبر ہے مسجد کا اس کی جو سیڑھیاں ہیں اس پر رکھ دو. اور یہ مقرر تھا کہ بھائی کسی کو اگر اپنا جواب نہیں ملا ہو وہاں سے جا کے اٹھا لو، تو وہ وہاں جواب رکھے بھی ہوتے. پریشانی نہیں کسی کو کہ بھائی جواب کہاں ملے گا، کہاں گیا، کون گیا. ان کو میاں نیاز کو یہ تھا کہ نہیں آپ اس چکر میں نہ پڑھیں، جو مل گیا سو مل گیا، جو نہیں ملا ان کے سب کے پرچے وہاں رکھ دیں، وہ اپنے آپ اٹھا لیں گے، ان کو معلوم ہے جگہ کا اعلان ہے. تو ہر چیز کا ایک حضرت نے سلیقہ بنایا ہوا تھا، کہاں میری ڈاٹ رکھی جائے گی، کس وقت وہ آئے گی، کون لے کر آئے گا، سب چیزوں کا ایک میزان مقرر تھا. بس وہاں آ کر وہ رکھ دی گئی اور 11 بجے حضرت اس کو کھولتے تھے. 11 بجے حضرت کی برابر میں جو تپاہی تھی اس کے اوپر وہ ڈاک رکھی جاتی تھی. اور اس کا بھی یہ طریقہ تھا کہ کارڈ جو تھے وہ اوپر ہوتے تھے، لفافے نیچے ہوتے. پہلے حضرت کارڈ کا جواب دیتے تھے، جوابی کارڈ ہوتے تھے، ان کو اٹھایا، جواب لکھا، اس کے بعد لفافے کھولتے تھے. اور لفافے کھولنے سے عجیب انداز یہ تھا کہ ہر لفافے کو کوشش یہ کرتے تھے کہ بغیر پھاڑے ہوئے کھل جائے، اور پھر اس لفافے کو پلٹتے تھے، اور پلٹ کر اس کو کہتے تھے کہ اس کو دوبارہ لفافے کے طور پر استعمال کرو، یہ کام آئے گا. تو اس کو ضائع نہیں کرتے تھے، ایک ایک چیز کے لیے یہ تھا کہ یہ ضائع نہیں ہونی چاہیے. بلکہ انگریزوں نے اس زمانے میں تو انگریزوں کی حکومت، تو وہ ایک انہوں نے ٹکٹ چلا دیے بجائے لفافے چھاپنے کے کہ بھائی یہ لفافہ الٹا کرو اور پھر اس پر پتہ لکھ کر پھر اس پر ٹکٹ لگا کر بھیجو. تو یہ حضرت کا ایک طریقہ وہاں پہنچ گیا، کہیں کسی نے اس طریقے سے پتہ نہیں کیسے بتایا، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ حضرت آپ کا وہ طریقہ انہوں نے انگریزوں نے شروع کر دیا. تو بھائی چلو ٹھیک ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ایک انداز ہے کہ کس طریقے سے ہمیں رہ، ایسے ہی یہ نماز کا طریقہ ہے، عبادت کا طریقہ ہے. اب جو عبادت کرتا ہے اگر وہ سلیقے سے کرتا ہے، طریقے سے کرتا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے، وہ سنت کا ہے کہ جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی، جیسے نماز پڑھی. اب یہ تھوڑا ہی کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، دھرم دھرم سجدے کیے، رکو کیے، چل دی. ایک عربی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے مسجد نبوی میں، ایک آیا، اس نے آ کر اور جلدی جلدی نماز پڑھی. جب وہ نماز پڑھ کر چلنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آباد بھی کیا ہو. آیا فرمایا کہ سلی پہننے کا لم تو سلی، نماز پڑھو، تم نے تو نماز نہیں پڑھی. بےچارا چکر میں آیا کہ میں نے نماز تو پڑھی ہے اور میں جلدی میں ہوں، اب مجھے دوبارہ پڑھنی پڑی ہے اور تیز پڑھی. تو بھائی دوسری دفعہ حکم ملا، چلو دوسری دفعہ بھی کر لوں، لیکن اسے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے نماز کیسے پڑھنی چاہیے یا ٹھہر کر پڑھنی چاہیے. بس یہ ہے کہ پڑھ. 3 دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ نہیں، ابھی تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں 2 رکعت پڑھتا ہوں، اس کو دیکھو، اور جس طریقے سے میں پڑھتا ہوں ویسے ہی تم پڑھو. اور پھر یہ فرمایا کہ حاضر سلا، یہ نماز ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو تعدیل ارکان واجب ہے، اسی حدیث کی بنا پر تو وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نماز کی نفی کی ہے اور پھر جو فرمایا ہے نماز بتائی ہے اس کو کہا کہ حاضر صلاح, تو اس کا مطلب یہ کہ نماز یہی ہے بس, اس کے علاوہ نماز نہیں. تو انہوں نے اس پر اپنی تمام فقہ کی بنیاد یہ رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص سجدے سے پورا جسم نہیں اٹھا کر بیٹھتا جلسے میں, ان کے یہاں نماز نہیں ہوتی. ہمارے یہاں یہ ہے کہ بھائی اگر اس نے سر اتنا اٹھایا کہ بیٹھنے کے قریب ہو گیا تو چلو بیٹھ گیا, اور اگر وہ ابھی وہ وہیں جھکا ہی ہوا ہے تو سجدے کے قریب ہے تو اس کا جو ہے یہ بیٹھنا نہیں ہوا, جلسہ نہیں ہوا. تو ہماری فقہ میں ان کی فقہ میں تھوڑا سا فرق ہے, لیکن یہ ہے کہ تعدیل ارکان جو ہے اس کے وہ بھی امام حنیفہ بھی قائل ہیں اور ہم بھی سب قائل ہیں, امام شافعی بھی قائل. یہ کوئی نہیں کہتا کہ نماز اس طریقے سے پڑھو کہ بس. ایک ہمارے راجپوتانے کا ایک آدمی تھا, اس کو ڈھیبا ڈھیبا کہتے تھے. وہ ہمارے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے پاس وہ رسالے میں رسالدار تھے, اس کے بعد آ کر بیٹھتا تھا, اور بھی بہت سے لوگ بیٹھتے تھے, مغرب کے بعد آتا تھا وہ, اور پھر بیچ میں کہتا تھا بھائی رسالدار میں عشاء کی نماز پڑھ جاؤں, پڑھیا تو وہ عشاء کی نماز پڑھ کر آ جاتا. ایک دن والد صاحب نے اس سے کہا کہ بھائی ڈھبے تو عشاء کی نماز پڑھنے جاتا ہے؟ کہ ہاں رسالدار عشاء کی نماز پڑھنے جاتا. کہ بھائی عشاء کی نماز تو کچھ ذرا لمبی ہوتی ہے. کہاں لمبی ہوتی ہے؟ تم تو جاتا ہے اور آ جاتا ہے, تو کرتا کیا ہے؟ کہنے لگا بھائی رسالدار بات یہ کہ نماز تو ہو گئی ہے حوج, یعنی ہند ہو گئی ہے, اب نگاہ میں سے کاٹنے کی بات ہے, بس نگاہ میں سے کاٹوں اور آ جاؤں. تو نظر میں سے نکالتا تھا پڑھتا نہیں. اب یہ نگاہ میں سے کاٹنے والی نماز جو ہے یہ کوئی نماز تھوڑا ہی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ حاجی صاحب حضرت مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عارف تھے, کسی نے ان سے کہا کہ حضرت ہماری نماز واز کچھ نہیں ہے, ہم تو بس الٹی سیدھی ٹکریں مارتے ہیں. تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمانے لگے ارے ان ٹکروں کی قدر کرو, تمہیں توفیق تو دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم یہ ٹکر مار لیتے ہو, جن کو توفیق نہیں ہے ان کا کیا ہے, تو اس کی قدر کرو کہ یہ اللہ نے تمہیں اس کی ٹکر مارنے کی توفیق دی ہوئی ہے اور اس میں شکر ادا کیا تھا. ہمارے حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ بہت. تو میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ بھائی تو کسے کیسی نماز پڑھتا ہے, میں یہ ضرور کہتا ہوں بھائی اپنی نماز کو درست کر لو جہاں تک ہو سکے, لیکن پڑھو ضرور. یہ نہیں ہے کہ جی اب وہ تو ہمیں پڑھنی نہیں آتی اس قسم کی, تو اب کیا کریں, تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو حقیقت یہ ہے کہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد جو ہے اس کو کرنے کا جو سلیقہ اور طریقہ ہے, اس طریقے سے اللہ کو یاد کرنا, اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا, یہ اگر کوئی انسان کرے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اس کے اوپر جو فراقی ہے اس میں وسعت عطا فرمائے, زیادہ کرتے. اور جو گفرانی نعمت کرتے ہیں ان کی نعمتیں سلب ہوتی ہیں. ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو حالت ہوتی ہے اس کی شکایت کرتے ہیں, نہیں جی آج کل گزارا نہیں ہو رہا, کاروبار بند ہے, پتہ نہیں کسی نے بندش لگا دی ہے, کیا ہو گیا ہے, کام ہی نہیں, اس میں برکت نہیں ہے. بلکہ ایک صاحب تو مجھ سے ایک گھر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں تو بہت کماتا ہوں. میں نے کہا پھر کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کہ بس برکت نہیں ہے, کماتے تو بہت ہوں برکت نہیں ہے, سب بوٹ جاتے ہیں الٹے سیدھے. بھائی بےڈنگے پن سے جو کام کرو گے تو یہی ہوگا اس کا. ہمارے حضرت کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا, ایک وہ پھیری لگاتا تھا کپڑے کی, تو وہ سارے کپڑے کا گٹھا اٹھا کر پھیری لگاتا. وہ حضرت کے پاس آیا, اس نے گٹھا ادھر رکھا, آ کر بیٹھ گیا. ویسے بھی وہ روز بیٹھتا تھا. ایک دن اس نے کہا کہ حضرت میرے پیسوں میں برکت نہیں. کیوں؟ کہنے لگے میں کافی کماتا ہوں, کبھی 100 کبھی 200 کبھی 150, لیکن بچتے نہیں. میرے ماں باپ بھی ہیں, میرے بیوی بچے بھی ہیں, اور روزانہ میں اتنے کماتا ہوں, تو میں تو بہت زیادہ ہے، اگر مہینے میں بھی تم 150 کماؤ وہ بھی بہت زیادہ، وہ تو بہت سستا زمانہ تھا، اس زمانے کی بات ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ پھر کیا؟ نہیں بس پتہ نہیں کیا ہوتا. اب حضرت کو ساری دنیا کا دکھ تھا، ساری دنیا کا غم تھا، اس نے یہ فرمایا کہ اچھا ایک کام کرو، تجھے فرمائی کہ جب پھیری لگا کر واپس جاؤ تو میرے پاس ہو کر جائے گا. اب وہ پھیری لگا کر حضرت کے پاس آتا، کتنے کمائے بھائی؟ کہنے لگے 200 روپے. اچھا اچھا 50 روپے مجھے دے جاؤ، باقی 50 روپے وہ رکھ کر، اور اس کا حضرت نے کھاتا کھول لیا، نام لکھ لیا 50 روپے امانت رکھے گئے. دوسرے دن آیا، بھائی کتنے پیسے کمائے؟ جی اتنے، 100 روپے مجھے دے جاؤ. 100 روپے. اب میں اس کے بعد 2-3 سال کے بعد پھر گیا حضرت کے پاس ہندوستان، تو وہ پھر ایک گٹھا لے کر جب آیا تو حضرت نے پھر اسے پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے؟ کہ ہاں چل رہا ہے. میں نے کہا چلنے کے اس کے 1,00,000 سے اوپر پیسے ہو گئے میرے پاس. اب آپ اندازہ لگائیے، یا تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری برکت ہی نہیں ہے. بھائی برکت کیسے نہیں ہوگی؟ ہمارے حضرت تھانوی نبی اللہ مرکدہ یہ فرماتے تھے کہ جس کی جتنی آمدنی ہو اس میں سے 10% اگر وہ نہیں نکالتا تو وہ بہت ہی بےہودہ آدمی. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ڈبا بناؤ، کوئی چیز بناؤ، اس میں ڈال دو کم سے کم اتنا، اور زیادہ سے زیادہ جتنا بھی کوئی کر سکتا ہے، لیکن اسے چھیڑو مت. جب کوئی خاص مصیبت آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے. اب آپ اندازہ لگائے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک تحریک چلی تھی چٹکی آٹا. اب یہ کوئی آپ نے سنا ہے کبھی چٹکی آٹا؟ نہیں سنا. جو کانگریس کی تحریک تھی اس میں جمعیت العلماء نے عورتوں سے یہ کہا کہ تم ایک ڈبا ہمارا اپنے پاس رکھ لو، اور جب تم آٹا گوندو تو اس میں ایک چٹکی ڈال دو، جتنی دفعہ بھی گوندو ایک چٹکی اس میں ڈال دو. ہفتے میں ہمارا آدمی آئے گا، یہ کنسٹر اٹھا کر لے جائے گا، خالی کر کے آپ کے یہاں رکھ جائے گا. اس چٹکی آٹے سے لاکھوں کروڑوں کا کام ہو گئے. سارے ہندوستان میں ہر گھر سے چٹکی آٹا کا وہ اتنا جمع ہو جاتا تھا، لیکن معلوم یہ ہو کہ منوں کے حساب سے وہ آٹا ہو گیا، پھر انہوں نے اس کو بیچا، پھر بیچنے کے بعد اس کے پیسوں سے کام لیا. تو ایک چھوٹی سی اگر جز رسی ہوتی ہے، پھر ہمارے حضرت تھانوی نبی اللہ مرکدہ یہ فرماتے تھے کہ فضول خرچی بھی گناہ ہے، ان اللہ لا یحب المسرفین، اور بخل بھی گناہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ مالی نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، کسی نیک کام میں اس کو جوڑے جا رہے ہیں جوڑے جا رہے ہیں. تو فرمانے لگے دونوں گناہ ہیں، لیکن اگر کوئی گناہ مجھ سے یہ پوچھے کہ جی اگر جس نے سے کون سا گناہ جو ہے اس کی آپ اجازت دیں گے کہ اسے ہی کر لو، تو میں اسے یہ کہوں گا کہ تم بخیل بن جاؤ، کہ مال تو تمہارے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے، گناہ تو کیا تم نے پر مال تو لگا ہوا ہے، کہ اتنی تسلی تھا. وہ مصرف جو ہے جو فضول خرچ ہے وہ تو ہاتھ جھاڑ کر بیٹھا ہوا ہے، اس نے گناہ بھی کیا اور اب پیسے بھی لیے، تو اس کے پاس پیسے تو ہیں. بخل جو ہے فرماتے تھے کہ اس حساب سے وہ اچھا ہے گناہ کے اعتبار سے، کہ گناہ تو ہے لیکن اس میں یہ تو فائدہ ہے کہ مال تو اپنی بغل میں ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ جز رسی جو ہے، حضرت فرماتے تھے ہمارے حضرت مسیح الامت نمبر اللہ مرکزہ بھی کہ بھائی دیکھو 25% جو ہے اپنی کمائی کا اٹھا کر رکھ دو، جب تک یہ عادت نہیں ڈالو گے تمہارے گھر میں توازن پیدا نہیں ہوگا. اب جتنا آ رہا ہے چلو فرض کیجیے 2,000 آ رہا ہے، 2,000 خرچ کر لیے، ہاں صاحب میرے آتے ہیں میں خرچ کر لیتا ہوں، بچے ہی نہیں. بھائی بچیں گے کیسے؟ بچاؤ گے تو بچیں گے نا. تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے اس 2,000 میں سے آپ نے 500 نکال کر رکھ دیے، 1,500 رہ گیا، اب 1,500 کے اندر آپ اپنا خرچہ چلائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ میرا اب یہ خرچہ جو ہے یہ 1,500 میں ہی چلنا چاہیے، تو وہ جو چلے گا وہ بھی اسی طریقے سے چلے گا جیسے 2,000 میں چل رہا تھا، کوئی خاص فرق نہیں آئے گا. لیکن آپ کے 500 جو ہیں وہ بچنے شروع ہو گئے. فرماتے تھے کہ یہ بچانے کا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ یہ تھا کہ جو آئے وہ خرچ کر دو، اللہ کے راستے میں پیسے مت رکھو. اس وقت میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ زمانے گزر گئے، اب تو پیسے بچاؤ، اس سے ایمان کی بھی حفاظت ہے اور جان کی بھی حفاظت ہے اور آپ کے تمام امور میں سہولت ہے. فرما دیتے کہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں پیسے بچاؤ. اب یہ ہوتا تھا کہ بعضی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جناب میاں کے پیسے لیے اور انہوں نے اٹھا کر رکھ دی. ہماری بیگم کا بھی یہی ہے، مجھے اتنے پیسے چاہیے، اچھا لے لو، اتنے چاہیے لو. پھر کبھی جب مجھے ضرورت پڑتی ہے تو بڑے نخرے سے کہتی ہیں پیسے تو ہیں میرے پاس. میں نے کہا اچھا پھر میں نہیں ادھار دوں گی. میں نے کہا اچھا چلو ادھار ہی دے دو. تو ان کے پاس 50,000-60,000 نکل آتے ہیں. ابھی بھی میری کاپی میں ان کے 60-70,000 روپے میرے اوپر ڈیو ہیں. وہ انہوں نے مجھے دے رکھے ہیں کہ جب مجھے ضرورت ہوگی. تو حقیقت یہ کہ یہ عورتوں کا ایک سلیقہ ہے، طریقہ ہے کہ بھائی کس طریقے سے. ابھی وہ میں ساؤتھ افریقہ سے واپس آیا تو میں انہیں گھر میں خرچ کرنے کے لیے، باقی چیزیں تو میں خود لاتا ہوں، تو میں 3,000 روپے دیتا ہوں. تو 2 مہینے میں رہ کر آیا تھا. انہوں نے کہا 2 مہینے کے پیسے مجھے 6,000 دے دو. میں نے کہا کام کر دے دو بھائی، ہم وہاں رہے ہیں ساؤتھ افریقہ میں، اس سے کیا بحث ہے، مجھے 3,000 وہ 6,000 چاہیے. میں نے کہا یہ بہت زیادتی کی بات، زیادتی کی کیا ہے، جب تم نے ایک مقرر کیا ہوا تم. اب وہ جناب لڑنے لگی. میں نے کہا بھائی لو تم میری جان چھوڑو، ان کو دے دی. تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے تو کام آتے ہیں، میرے تو نہیں آتے. میں نے تو آج تک کسی اپنے کام میں تو لیے نہیں، جب بھی کام آئے تمہارے کام آئے، تو تمہیں اس میں کیا نقصان. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ایک طریقہ ہے، سلیقہ ہے، وہ میاں بیوی کے اندر ہونا چاہیے. اگر بیوی جو ہے میاں کے پیسے کو اڑائے، وہ کوئی شوگر تھوڑا ہی کہلائے گی. شوگر وہی ہے کہ جو میاں کی ہر چیز کی حفاظت کرے، اور اگر اس کی بری حالتیں ہیں، فضول خرچی کی ہے، تو اس کی فضول خرچی کو وہ روک سکتی ہے. ہمارے حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک اصلاح وہ ہوتی ہے کہ جو مرد کی طرف سے ہوتی ہے، ایک اصلاح وہ ہوتی ہے کہ جو عورت کی طرف سے ہوتی ہے. عورت کی طرف سے جو اصلاح ہوتی ہے وہ بہت کبھی ہوتی ہے. اگر عورت یہ کہے میاں دیکھو تم نماز نہیں پڑھو گے تو میں تمہیں روٹی ووٹی پکا کے نہیں دوں گا، نماز پڑھو تو روٹی پکاؤں گا. ایک دن میں میاں جو ہے نماز پڑھنا شروع کر دے گا، نہ اسے ناشتہ مل رہا ہے، نہ کھانا مل رہا ہے، نماز پڑھو. میاں کہے خبردار نماز نہیں پڑھی تو دیکھو تمہیں ٹھیک کر دوں گا، کہتے رہو تم. لیکن عورت اگر کہے ایک دن میں نمازی ہو جاتا. تو بہت سی باتیں جو ہیں وہ عورتوں کے اندر ایسی ہیں کہ اگر وہ اپنے گھر کو درست کرنا چاہیں، میاں کو درست کرنا چاہیں تو ہو جاتا. ہاں بعض میاں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیوی کی سنتے ہی کہانی نہیں ڈرتے، ان کی بھی شکایتیں ہمارے پاس آتی ہیں کہ جی میاں ہمارا ایسا ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلانا ہے، نمکا ہے. واقعی ان کا بڑا وہ بیچاریوں کا مجاہدہ ہوتا ہے، اپنے میاں کی ہر بات کو جھیلتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن ان کو یہ ماننا پڑتا ہے میاں کو کہ میں جاتی کر رہا ہوں، میری بیوی ٹھیک تھی. تو یہ تمام جو چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے متعلق، اس کی یاد سے متعلق ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ سارا ذکر ہے، سارا سلیقہ ہے. جس طریقے سے کوئی گھر میں رہے گا اور اپنی ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ میاں ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں، یہ جو کچھ آپ نے عطا کیا ہوا یہ بھی آپ کی نعمت ہے، آپ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ آپ نے اتنا ہمیں دیا ہوا ہے، اگر آپ یہ بھی نہ دیں تو ہم کیا کر لیں گے. تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ نہیں جی گزارا نہیں ہو رہا، یہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر دیں کہ میں زیادہ دوں گا، تو جب ہم اس پر شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائیں گے. کیسے بڑھائیں گے؟ بازی یہ سوال کرتے ہیں کہ جی میری تو تنخواہ فکس ہے، آپ کہتے ہیں کہ بڑھ جائے گی، تو یہ میں کتنی دعا کرتا رہوں میری تو تنخواہ اتنی رہتی. ایک سوال یہ کرتا، میں کہتا ہوں کہ تنخواہ تو تمہاری اتنی رہے گی لیکن اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں. پہلے جو کام 100 روپے سے ہو رہا تھا وہ 50 سے ہونا شروع ہو جائے گا. تو کسی نہ کسی طریقے سے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کمپنسیٹ کریں گے, اور ہو سکتا ہے کسی اور فارغ طریقے سے, اوپر کے طریقے سے آپ کو جو ہے پتہ نظر اس کے کہ فضل رب بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک اصطلاح لوگوں نے بڑی غلط بنا دی کہ جو حرام پیسے کماتے ہیں, رشوت لیتے ہیں, کہتے ہیں یہ فضل ربی ہے. وہ خدا کے بندے, فضل ربی اس کا نام رکھ رہے, یہ ایک تو گناہ کرتے ہو اور پھر اس کی اصطلاح ایسی بناتے ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو. ایک مکان پہ میں نے دیکھا لکھا ہوا تھا موٹا موٹا حالا من فضل ربی, کسی نے کہا جی یہ سارا رشوت سے بلایا ہوا, اس کا مکان نے پھر بھی یہ لکھا ہے کہ حالا من فضل ربی. یہ ایک انسپکٹر کا مکان ہے. اچھا کہاں, اب آپ اندازہ لگائیے, رشوت سے مکان بنایا اور لکھا حالا من فضل ربی. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جو کچھ کا معاملہ کر رہے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں. جب وہ کسی کی گردن پکڑتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے. ان نبت کا ربی کا لشدید, جب تک اسے ڈھیل دی ہوئی ہے وہ کچھ بھی کرتا رہے, لیکن جس دن اس کی گردن پکڑی گئی سب کچھ یاد آ جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا تھا کیا نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان پر شکر ادا کرو, اور اپنی تمام چیزوں کو, اپنی اولاد کو, گھر کے ماحول کو ایسا رکھو کہ اولاد کے اوپر یہ اثر پڑے کہ ہمارے ماں باپ بہت اچھے, ہر کام جو ہے طریقے سے کرتے ہیں, سلیقے سے رہتے ہیں, آپس میں محبت سے رہتے ہیں. جب میاں بیوی لڑتے ہیں بچوں کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. اب بڑے بڑے لڑکے ابھی ہمارے ڈیڈی ایسے ہیں, وہ ہماری اماں کو یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں, اب کیا کہیں ان کے ڈیڈی کو جا کر. بھائی اتنے بچے جوان ہو گئے ہیں, اب تو خدا کو یاد کرو, کم سے کم یہ لڑنا جھگڑنا اب تو چھوڑ دو, لیکن پھر بھی لڑتے جھگڑتے. اب پتہ نہیں کیا عادت ہے بعض لوگوں میں, یہ تو گرمی شروع ہو گئی, لو اے سی کھول دو بھائی. آواز تو صاحب اب میں اس سے زیادہ چیخ نہیں سکتا, اب جتنے میرا ویلیوم ہے اتنا ہی رہے گا, اس سے زائد تو نہیں ہوگا. تو میں آپ لوگوں سے یاد کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ کو یاد کرو دو طریقے سے, کہ ایک تو اپنے اعمال سے, ایک اپنی زبان سے. زبان سے بھی اللہ کو یاد کرو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرو, بہت بڑی بات ہے. کلمہ پڑھتے رہو, اللہ اللہ کہتے رہو, کچھ بھی کہتے رہو, کسی انداز سے بھی ہو, لیکن اللہ کو یاد کرنے کی ایک عادت ڈال. اس وقت ہمیں اپنے عمل کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں, لیکن جب آنکھ بند ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. ایک دفعہ سبحان اللہ جب انسان کہتا ہے, کوئی مرد عورت کہتا ہے یا کہتی ہے, تو ساری خلا نیکیوں سے بھر جاتی ہے, آسمان سے زمین سے. حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر اڑے ہوئے چلے جا رہے تھے, کسی نے دیکھا نیچے سے, انہوں نے کہا بھائی سبحان اللہ کیا ٹھاٹ ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا بادشاہت دی ہے. اب ہم اڑتے ہوئے چلے جا رہے, اب جاسوس ان کی ہوا تھی سلیمان علیہ السلام کی, وہ سب کی جاسوسی کر دی. اور اس نے آ کر کہا کہ یہ جو نیچے کھڑا ہوا ہے اس نے یہ کہا ہے. آپ نے کہا اچھا میرا تخت اتارو, وہاں اس کے سامنے پہنچ گیا, بھائی کیا کہا تھا تم نے. اب وہ بڑا گھبرا ہے, اس نے کہا پتہ نہیں, اس سے کوئی غلط. انہوں نے کہا صاحب میں نے کہا تھا سبحان اللہ کیا ٹھاٹ ہے. کہاں یہی بتانے آیا ہوں کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا تیرا جو ہے یہ سلیمان کی بادشاہت اور اس کے ٹھاٹ سے لاکھ درجے افضل ہے, میری بادشاہت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں, میں تمہیں یہ بتا رہا. تو ہم اللہ کے ذکر کی قدر نہیں کرتے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایک دفعہ اللہ کہنے میں ہمیں کیا ملتا ہے. بس یہ ہے کہ غفلت میں وقت گزار دیتے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں کر لیتے ہیں. عورتوں کے اندر تو خصوصاً یہ بات ہے کہ جہاں 10 بیٹھی ہیں, دنیا بھر کے گلے, دنیا بھر کے شکوے, دنیا بھر کی غیبتیں, ہاں فلانی تو ایسی ہے, وہ تو ایسی ہے, وہ اس کا یہ ہے اس کا, اور پھر یہ اس نے یہ کپڑا کہاں سے خریدا، یہ تم نے کہاں سے زیور بنوائے؟ بھائی کوئی بات کام کی بھی کر لو، یہ زیور بھی تو بنتے رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کو یاد بھی کر لو، اس کا ذکر بھی کر لو، ایک دوسرے کو یہ بھی نصیحت کرو کہ بھائی تھوڑی دیر جو ہے، ہمارے حدیث میں یہ آتا ہے کہ ساری باتیں کر لو لیکن جب مجلس سے کھڑے ہو تو استغفار شروع کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما توب الیہ، کم از کم جو گناہ تم نے اس مجلس میں کمائے ہیں، گپیں لگائی ہیں، اس سے اب معافی مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. یہ ہر مجلس کے بعد اتنا کام تو کر لو کہ بھائی استغفار کرو 10 دفعہ 20 دفعہ، تو جو کچھ اس نے گند بلا ہوئی ہے سب معاف. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، دعا فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ علیہ سیدنا. اے اللہ تو ہم پر اپنے فضل و کرم کی نظر فرما، ہمیں اپنے شکر گزار صالحین ذاکرین بندوں میں شامل فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہوں انہیں شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہوں ان کی حاجتوں کو پوری فرما، جو تنگ دست ہوں انہیں فراقی رزق عطا فرما، جو بے اولاد ہوں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بلا، جو بچے ہیں ان کے نصیبے درست فرما، ان کو نباہ والے رشتے عطا فرما. اے اللہ ہم پر اپنے فضل و کرم کی نظر فرما، ہر قسم کے شر فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما، عقل حلال ہمیں عطا فرما. اے اللہ اپنے یاد اور اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس دنیا میں ہمیں عزت آبرو سلام کی عافیت ایمان کے ساتھ رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان کے ساتھ اٹھا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.